الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على محمد الامين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. فاتین حضرات, ہم سورہ توبہ کی آیت 122 کا مطالعہ کر رہے ہیں, جس میں علماء کی دعوت کا قانون بیان کیا گیا ہے. اس میں آیت کے تجزیے کے نکات ہم نے پڑھ لیے تھے. اس کے بعد میں نے لکھا ہے کہ اس سے واضح ہے کہ سورہ توبہ کی یہ آیت دین میں بصیرت رکھنے والوں کو اس بات کا مکلف ٹھہراتی ہے کہ جاہدو فی اللہ حق کا جہاد, ہی اللہ کی راہ میں جدوجہد کرو جیسا کہ اس جدوجہد کا حق ہے. جاہدو فی اللہ حق کا جہاد ہی کے جذبے سے وہ اپنی استعداد اور صلاحیت کے مطابق امت کی ہر بستی اور ہر قوم میں اس دعوت کو ہمیشہ زندہ رکھے. جن کو اللہ تعالیٰ دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ان کو چاہیے کہ وہ امت کی ہر بستی ہر قوم میں اپنی استعداد کے مطابق اس دعوت کو زندہ رکھے. وہ اپنی قوم اور اس کے ارباب ہر وقت کو ان کے فرائض اور ذمہ داریوں کے بارے میں پوری درد مندی اور دلسوزی کے ساتھ خبردار کرتے رہے. ان کے لیے ہر سطح پر دین کی شرح وضاحت کریں, انہیں ہر پہلو اور ہر سمت سے حق کی طرف بلائیں, اس سے اعراض کا مطلب ہوتا ہے منہ پھیرنا, اس سے اعراض کے نتائج سے خبردار کریں, اور جب تک زندہ رہیں ان نتائج سے انہیں خبردار کرتے رہیں, یہاں تک کہ ظالم حکمرانوں کا ظلم بھی انہیں اس کام سے باز نہ رکھ سکے. دین کے علماء کے لیے یہی سب سے بڑا جہاد ہے جو اس دنیا میں وہ ہمیشہ کر سکتے ہیں. یعنی دین کے علماء کے لیے جو جہاد اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا ہے کہ وہ کرے, وہ حق کہنے کا جہاد ہے. ان کو صحیح بات بتانی ہے, صحیح بات واضح کرنی ہے, بے کم و کاسٹ کہنی ہے, کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرنی ہے. یہ سب سے بڑا جہاد ہے جو وہ کریں گے. اور دنیا میں ہر طرح کے حالات رہے ہیں, اب تو جمہوریت کا دور ہے, ظالم حکمران بھی اگر ان کی زبان بند کرنا چاہے تو وہ عزیمت اور استقامت کے ساتھ اپنی ذمہ داری کو پورا کرے. چنانچہ ہماری تاریخ میں احمد بن حنبل اور بعض دوسرے جلیل القدر علماء کو یہ صورتحال پیش آئی ہے, اور انہوں نے بڑی روشن مثالیں اس کی چھوڑی ہیں. پوری استقامت کے ساتھ انہوں نے صحیح بات کہی. موجودہ زمانے میں حکمرانوں کے ظلم کی صورتیں تو نہیں رہی زیادہ تر, یعنی کچھ علاقوں میں بھی. میں عرض کر رہا تھا کہ ظالم حکمرانوں کا معاملہ تو اب زیادہ جگہوں پر وہ نہیں رہا, لیکن مسلمان عوام بھی ظالم حکمرانوں سے کم نہیں. ان کی خواہش کے خلاف ان کو دین بتانا آسان نہیں. پھر جن تعصبات میں وہ مبتلا کر دیے گئے, مذہبی پیشواؤں نے جو صورتحال پیدا کر رکھی ہوئی ہے, اور ہم تو اپنی آنکھوں سے اب دیکھ رہے ہیں کہ لوگ مذہبی اختلافات کی بنیاد پر زمین کے اوپر جو سب سے بڑا جرم ہو سکتا ہے, یعنی کسی انسان کا قتل کر دینا, اس تک کا ارتکاب کر رہے ہیں. لیکن اس سب کے باوجود بہرحال ایک سچے عالم کی ذمہ داری قرآن نے یہی بیان کی ہے کہ وہ بے خوف لومت لائم ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ کیے بغیر دین کی بات پیش کرے, حکمت کے ساتھ, معاوضہ حسنہ کے ساتھ. وہ آگے زیر بحث آئے گا, موقع بے موقع نہیں, موقع کے لحاظ سے. لیکن صحیح بات بے کم و کاست بات, ساری دنیا ناراض ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, اند من اعظم الجہاد کلمۃ عدل عند سلطان جائر. حق و انصاف کی بات لا رہے بھی ایک بڑا جہاد ہے جب وہ ظالم حکمران کے سامنے کی جائے. یہ تو علماء کا کام ہے, سیاست کرنا علماء کا کام نہیں. جہاد و قتال کا علم لے کے نکل کھڑا ہونا کہ حکمران درست رویہ نہیں اختیار کر رہے تو ہم نکل رہے ہیں, یہ علماء کا کام نہیں. جو جہاد ان کو کرنا ہے وہ یہ جہاد, یعنی صحیح بات کہنا, دین کو بے کم و کاسٹ بیان کرنا, اور اس کے لیے ہر تکلیف جھیلنے کے لیے تیار ہونا. یہ ذمہ داری علماء پر آئی تھی. امت کی تاریخ میں دعوت و عظیمت کے عنوان سے جو کام ہمیشہ ہوتے رہے ہیں ان کا ماخذ در حقیقت یہی آئے. ہماری امت میں جو جلیل القدر علماء پیدا ہوئے ہیں, جنہوں نے بڑی عظیمت کے ساتھ حق کی شہادت دی ہے اور دین لوگوں کو بتایا ہے, ان کے اس کام کا ماخذ در حقیقت یہی آیت ہے. اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ ہماری تاریخ کا کوئی دور ان لوگوں سے خالی نہیں رہا جو بدعت و ضلالت کے تہمتے اندھیروں میں اپنے چراغ کی لو تیز کر کے سرے راہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور دنیا کی ہر چیز سے بے نیاز ہو کر لوگوں کو حق کی راہ دکھاتے ہیں. وہ اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کرتے کہ لوگ کیا چاہتے ہیں اور کن چیزوں کا تقاضا کرتے ہیں. ان کی ساری دلچسپی بس تھکی سے ہوتی ہے اور وہ اسی کے تقاضے دنیا کو بتانے کے لیے اپنے دل و دماغ کی ساری قوتیں صرف کر دیتے ہیں. وہ لوگوں سے کچھ نہیں مانگتے بلکہ اپنے پروردگار سے جو کچھ پاتے ہیں بڑی فیاضی کے ساتھ ان کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں. چنانچہ ہر دور میں وہ ہستی کا ضمیر وجود کا خلاصہ اور زمین کا نمک قرار پاتے ہیں اور اس طرح غربت کے اس مقام پر فائز ہو جاتے ہیں جس کے بارے میں پیغمبر کا ارشاد ہے، بدل اسلام و غریبا ثم یعود و غریبا کما بدا فطوبا للغرباء الذین یصلحون اذا فسد الناس. اسلام کی ابتدا ہوئی تو وہ اجنبی تھا، وہ پھر اسی طرح اجنبی ہو جائے گا. پس مبارک ہے وہ اجنبی جو لوگوں کی اصلاح کے لیے اٹھ کھڑے ہوں جب وہ فساد میں مبتلا ہو. تو یہ اصل میں علماء کی ذمہ داری، یعنی علماء اپنی اس ذمہ داری کو تو آخری درجے میں ادا کرنے کے مکلف ہیں. اس کے ساتھ جو علائشیں اس زمانے میں شامل کر لی گئی ہیں ان کا ان کے منصب سے کوئی تعلق نہیں. ان کی اصل ذمہ داری یہی ہے کہ دین کی سچی بصیرت پیدا کریں اور جو دین ہے جس طرح ہے کا دنیا اس کو مانے یا نہ مانے، سمجھے یا نہ سمجھے، وہ بہرحال اسی کے گواہ بن کھڑے. یہ ان کا کام نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے مسئلے سے طے کر کے دین کے ایک حصے کو چھپا لے اور ایک حصے کو نمایاں کرے. پورا دین بے کم و کاست حکمت کے ساتھ لوگوں کے سامنے رکھتے. جو کچھ اس دعوت کی یہی نوعیت ہے جس کے پیش نظر یہ چند باتیں اس میں لازمن ملحوظ رہنی چاہیے. اب کچھ چیزیں میں نے بیان کی ہیں کہ جو علماء اس دعوت کو لے کے اٹھے انہیں اپنی دعوت کی یہ نوعیت سمجھ لینی چاہیے، اور پھر کچھ باتیں ایسی ہیں جو سامنے رکھنی چاہیے. اول یہ کہ اس کے لیے اٹھنے والے جس حق کو لے کر اٹھے ان پر ان کا اپنا ایمان بالکل راسخ ہونا چاہیے، یعنی جو بات بتانے کے لیے اٹھے ہیں اس پر ان کا اپنا یقین ہونا چاہیے، مضبوط یقین ہونا چاہیے. وہ جو بات بھی لوگوں کے سامنے پیش کریں اس پر ان کے دل و دماغ کو اس طرح مطمئن ہونا چاہیے کہ وہ خود بھی محسوس کریں کہ یہ ان کے دل کی آواز اور روح کی صدا ہے جو ان کی زبان پر آئی ہے. یعنی یہ کوئی کھیل نہیں ہے، یہ کوئی سیاست بازی نہیں ہے. آپ جو دین لوگوں کو بتانے کے لیے اٹھے ہیں آپ کو اطمینان ہونا چاہیے اگر آپ دین کے عالم ہیں کہ یہ آپ کے دل کی آواز اور روح کی صدا ہے، یہ کوئی باہر کی آئی ہوئی چیز نہیں ہے. وہ اپنی ساری شخصیت کو اپنے رب کے حوالے کر کے اس میدان میں اترے اور جس چیز کی طرف لوگوں کو بلائیں اس کے بارے میں سب سے پہلے خود یہ اعلان کریں کہ وہ پورے دل اور پوری جان سے اس پر ایمان لائیں. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک له و بذلک امرت و انا اول المسلمین. کہہ دو میری نماز اور میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اللہ پروردگار عالم کے لیے ہے، اس میں کوئی شریک نہیں، اور مجھ کو یہی حکم دیا گیا اور میں پہلا مسلمان. یعنی دعوت کے مقام پر جو لوگ کھڑے ہیں علماء میں سے ان کو اس جگہ کھڑا ہونا چاہیے کہ میں سب سے پہلے خود اس بات کو مان کر کھڑا ہوا ہوں جس کی طرف میں آپ کو بلاتا ہوں. دوم یہ کہ ان کے قول و عمل میں کسی پہلو سے کوئی تضاد نہ ہو، وہ جس چیز کے علمبردار بن کر اٹھے سب سے پہلے خود اسے اپنائے اور جس حق کی لوگوں کو دعوت دے ان کا عمل بھی اسی کی شہادت دے. قرآن اس معاملے میں بالکل واضح ہے کہ یہ بے عمل وائزوں کا نہیں بلکہ ان ارباب عظیمت کا کام ہے جو اپنی نصیحت کا مخاطب سب سے پہلے اپنے نفس کو بناتے اور پھر اسے مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ بالکل آخری درجے میں اس حق کو اختیار کرے جو ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر واضح ہوا ہے. یہ ایک بات سمجھ لیجئے. ہم آگے جا کے پڑھیں گے کہ عام آدمی کے اوپر دعوت کی کیا ذمہ داری ہے. یہ علماء میرے پاس ہیں، عام آدمی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ جو دوسرے کو نصیحت کرتا ہے اس پہ خود بھی عمل کر رہا ہو. خدا توفیق ہے تو ایسا کرنا چاہیے اسے، لیکن عالم کے لیے یہ رعایت نہیں ہے. یعنی وہ ایک مخصوص منصب پر کھڑا ہوا ہے، اگر وہ اس منصب کی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کر سکتا تو اب راہ کرم اس سیڑھی سے نیچے اترا. عام آدمی کا معاملہ بالکل مختلف ہے، آگے زیر بحث لائیں گے. وہ تو جو بات معلوم ہوئی وہ کہتا ہے دیکھو جی مجھ سے تو صبح نہیں اٹھا جاتا فجر کے وقت، لیکن نماز ہے پڑھنے کی چیز تم بھی پڑھا کرو. اس کو یہ کہنے کا حق ہے، عالم کو یہ حق حاصل نہیں. یعنی وہ جس دین کو مانتا ہے اس پہ عمل کرے. چنانچہ یہ دیکھیے میں نے لکھا ہے کہ یہ بے امن وائزوں کا نہیں بلکہ ان ارباب عظیمت کا کام ہے جو اپنی نصیحت کا مخاطب سب سے پہلے اپنے نفس کو بناتے ہیں اور پھر اسے مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ بالکل آخری درجے میں اس حق کو اختیار کرے جو ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر واضح ہوا ہے. چنانچہ اس نے یعنی قرآن نے علماء یہود کو ملامت کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ تم دین و شریعت کے عالم ہو. یہود کے علماء کو قرآن مجید نے مخاطب کیا اور یہ کہا کہ تم دین و شریعت کے عالم ہو اور خوب جانتے ہو کہ عقل و نقل کی روح سے تم پر عمل کی ذمہ داری دوسروں کی نسبت کہیں زیادہ ہے, لیکن تم پر افسوس ہے کہ عوام کو تو بڑے زوروں سے حقوق و فرائض ادا کرنے کی تلقین کرتے ہو مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. تامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون, کیا تم لوگوں کو نیکی کی تلقین کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو, کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یعنی اس میں کوئی رعایت نہیں. جس آدمی کو خدا نے اس ذمہ داری پر فائز کیا ہے چھوڑ دیں, یہ تو آپ پیچھے پڑ چکے نا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ کوئی لازمی بات نہیں ہے, جی چاہے تو آؤ ادھر, ورنہ عام آدمی کی زندگی بسر کرو, کاروبار کرو, روٹی کماؤ. لیکن اگر تم عالم کے منصب پر فائز ہو رہے ہو, دین تم نے سیکھا ہے, تو پھر اس کے کچھ لازمی تقاضے ہیں جو پورے کرنے پڑے. سوم یہ کہ حق کے معاملے میں وہ کبھی مداہنت سے کام نہ لیں. مداہنت کا مطلب ہوتا ہے یعنی دوسروں کی رعایت کر کے کچھ بات بول بول کر دینا. سوم یہ کہ حق کے معاملے میں وہ کبھی مداہنت سے کام نہ لیں. دین کی چھوٹی سے چھوٹی حقیقت بھی جو ان پر واضح ہو جائے اسے دل سے قبول کریں, اس کی زبان سے گواہی دیں اور ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ کیے بغیر اسے بے کم و کاسٹ دنیا کے سامنے پیش کریں. اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں وہ کسی حال میں بھی اس میں کوئی ترمیم و اضافہ کرنے کے لیے تیار نہ ہو. لوگ آئیں گے وہ کہیں گے کہ ذرا نئی بات یہ بیان کریں تو اچھا ہے, نہیں دین ہے تو پھر ٹھیک ہے. پورا حق جس طرح کے قرآن و سنت سے ثابت ہے اس کی ساری ہدایت اور سارے احکام سمیت لوگوں کو بتائیں اور وہ ہر وہ چیز جو کسی پہلو سے اس کے خلاف ہو اس کو بغیر کسی تردد کے رد کر دیں. دین کے بارے میں جو بات بھی ان سے پوچھی جائے وہ اگر دین میں ہے تو اسے ہرگز نہ چھپائیں اور اس کو اسی طرح پیش کریں جس طرح کے وہ فلواتے ہیں, جس طرح کے وہ اسے مانتے ہیں. تاہم اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ وہ موقع بے موقع ہر بات کہتے رہے. اس میں شبہ نہیں کہ حق کو ہمیشہ صحیح طریقے سے صحیح موقع پر اور صحیح مخاطب کے سامنے ظاہر ہونا چاہیے, لیکن کسی ذاتی مفاد یعنی دین کی حکمت ایک الگ چیز ہے کہ یہ بات اس وقت اس طرح کہنی ہے, اس اسلوب میں کہنی ہے, اس موقع پر کہنی ہے, یہ الگ بات ہے. لیکن کسی ذاتی مفاد, کسی خطرے, کسی اسبیت یا کسی مصلحت کی خاطر اسے چھپانا اور اس کی گواہی سے اعتراض کرنا, یہ وہ چیز نہیں ہے کہ جس کی گنجائش کم سے کم علماء کے لیے دین میں مانی جائے, ان اہل دعوت کے لیے دین میں مانی جائے یعنی علماء کے لیے دین میں مانی جائے, یہ نہیں ہو سکتا. چنانچہ اللہ کے جو نبی اس کام کے لیے مبعوث ہوئے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ایک قانون کی حیثیت سے بیان کی ہے کہ اللہ نے جو حالات و مراحل بھی ان کے لیے مقسوم کیے ہیں وہ کسی زحمت کے لیے نہیں کیے, اس وجہ سے ان کے لیے یہی زیبا ہے کہ اپنی ذمہ داری بے خوف لومات لائم, بے خوف لومات لائم کا مطلب ہے ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ کیے بغیر ادا کریں اور اس معاملے میں اللہ کے سوا کسی سے کوئی اندیشہ نہ رکھیں. اب قرآن مجید کے کچھ مقامات ہیں ان کو آپ سنیے کہ ان میں یہ باتیں کس طریقے سے بیان کی گئی, اسی پر ختم ہو جائے گا یہ بات. سورہ احزاب میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے وَمَا كَانَ لِلنَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَّقْدُورًا إِنَّ الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا. اور نبی کے لیے اللہ نے جو کچھ فرض کیا اس میں کوئی تنگی نہیں ہے, یہی اللہ کی سنت ان سب نبیوں کے بارے میں رہی ہے جو پہلے گزرے ہیں, اور اللہ کے فیصلے کے لیے ایک وقت مقرر تھا وہ جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے تھے اور اسی سے ڈرتے تھے اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے اور حساب کے لیے بس اللہ ہی تھا. تو یہ ظاہر ہے کہ نبیوں کا مقام ہے یہ, اس میں تو کوئی شک نہیں, لیکن جب آپ ان کی طرح کا کام کر رہے ہیں لوگوں کو دین بتانے کا تو پھر خدا کے سوا کسی سے ڈرنا نہیں چاہیے. سورہ مائدہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اس طرح واضح فرمائی ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَأَنحُكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ. اور اے پیغمبر، ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب حق کے ساتھ اتاری، اس کتاب کو سچا کرتی جو اس سے پہلے موجود ہے، اور اس کے لیے کسوٹی بنا کر، اس لیے تم ان کے درمیان فیصلہ کرو اس ہدایت کے مطابق جو اللہ نے نازل کی، اور اس حق کو چھوڑ کر جو تمہارے پاس آ چکا ہے ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرو. ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک راہ عمل مقرر کی ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن اس نے چاہا کہ جو کچھ اس نے تمہیں دیا ہے اس میں تمہیں آزمائے. چنانچہ بھلائیوں کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، تم سب کو اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا وہ چیزیں جن میں تم اختلاف کرتے رہے ہو. اور تم پر یہ کتاب اتاری اس لیے کہ تم ان کے درمیان فیصلہ کرو اس ہدایت کے مطابق جو اللہ نے نازل کی ہے، اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرو، اور ان سے ہوشیار رہو کہ مبادہ وہ تمہیں کسی حکم سے بہکا دیں جو اللہ نے تمہاری طرف اتارا ہے. پھر اگر وہ اعراض کریں تو جان لو کہ اللہ یہی چاہتا ہے کہ ان کے بعض گناہوں کی سزا دے، اور اس میں شبہ نہیں کہ ان لوگوں میں زیادہ نافرمان، یعنی ان کی خواہشوں کے پیچھے نہیں چلنا. وہ چاہیں گے کہ اللہ کے کسی حکم کے بارے میں آپ کو صحیح مقام سے ہٹا دے اس کی پرواہ کیے بغیر. اسی طرح فرمایا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس ان اللہ یهدی القوم الکافرین ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع اذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا فلذلك فضوا فاستقم كما امرت ولا تتبع اهواءهم وقل امنت بما انزل الله من كتاب وامرت لاعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا اعمالنا ولكم اعمالكم لا حجه بيننا وبينكم الله يجمع بيننا واليه المصير. اے پیغمبر، تم پر جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس کو اچھی طرح پہنچا دو، اور جان لو کہ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم نے اس کا پیغام نہیں پہنچایا. یعنی اگر کوئی کوتاہی ہو گئی تو اس کے مجرم قرار پاؤ، اس کا پیغام نہیں پہنچایا. اور اطمینان رکھو کہ اللہ لوگوں سے تمہاری حفاظت کرے گا، بے شک اللہ ان کافروں کو کبھی راہ یاب نہیں کرے گا. اور تم ان کافروں اور منافقوں کی بات کا دھیان نہ کرو، اور ان کی اذیتوں کو نظر انداز کرو، اور اللہ پر بھروسہ کرو، اور اللہ اس کے لیے بالکل کافی ہے کہ معاملہ اس کے سپرد رہے. بس تم اسی دین کی دعوت دو، اس پر جمے رہو جیسا کہ تم کو حکم دیا گیا ہے، اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرو، اور اعلان کر دو کہ میں اس کتاب پر ایمان لایا ہوں جو اللہ نے اتاری ہے، اور مجھے یہ حکم ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دوں. اللہ ہی ہمارا پروردگار ہے اور تمہارا بھی، ہمارے اعمال ہمارے لیے ہے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، ہمارے تمہارے درمیان، ہمارے اور تمہارے درمیان اب کسی بحث کا موقع نہیں رہا. اللہ ہم سب کو قیامت میں جمع کرے گا اور اسی کی طرف سب کو جانا. یہ ساری باتیں جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہی گئی ہیں، آپ کی دعوت کے لیے کہی گئی ہیں. ظاہر ہے کہ اس کے مخاطب اصلاً آپ ہی ہیں، لیکن ان کے اندر جو میسج ہے وہ یہ ہے کہ جو آدمی بھی حق پہنچانے کے لیے کھڑا ہوگا اس کو ان چیزوں کا لحاظ کر. اس وجہ سے یہ سارے مقامات جو ہیں ان کو میں نے نقل کر کے یہ توجہ دلا دی. اس کے ساتھ ہی یہ باب پایہ تکمیل کو پہنچ جاتا ہے، یعنی دین میں اگر کسی آدمی کو اللہ یہ توفیق دے کہ وہ دین کا علم حاصل کرے، یہ اللہ نے لازم نہیں کیا کہ ہر شخص اس کو اپنا کیریئر بنا لے. اگر کسی شخص کو اللہ نے یہ توفیق دی ہے کہ وہ دین کا عالم بنے، تو پھر قرآن مجید کی یہ سورہ توبہ کی آیت بتاتی ہے کہ اس کو کس درجے کا علم حاصل کرنا ہے، اس کی ذمہ داری کیا ہے، اس کا دائرہ کیا ہے، اور اس سے کس کردار، کس سیرت کی توقع ہے. یعنی یہ علماء کی دعوت ہے. اور پھر عرض کر دوں کہ ان کا کام آپ نے سمجھ لیا، وہ ہے آخرت کے معاملے میں لوگوں کو خبردار کرنا، دین بتانا اور سمجھانا. اس سے زائد کوئی ذمہ داری ان کی نہیں ہے، لیکن یہ کام ان کو اس جذبے کے ساتھ کرنا ہے کہ ساری دنیا بھی اگر ان کے خلاف کھڑی ہو جائے تو وہ بات صحیح درست ہے. ان کا جہاد یہی ہے، یعنی علماء کا جہاد. اب اپنی تاریخ پہ ذرا ایک نظر ڈال کے دیکھیے، موجودہ زمانے میں تو لوگوں نے بہت کچھ اختیار کر لیا، اور اس کو سمجھ لیا کہ سڑکوں پر جلوس نکالنا اور نعرے لگانا یہ علماء کا کام ہے. لیکن آپ کی تاریخ میں آپ ابو حنیفہ کو دیکھیں، آپ شافعی کو دیکھیں، آپ مالک کو دیکھیں، احمد بن حنبل کو دیکھیں، آپ امام ابن تیمیہ کو دیکھیں، ابن قیم کو دیکھیں، آپ ابن حزم کو دیکھیں، یہ جو جلیل القدر لوگ آپ کی تاریخ میں ہوئے ہیں، شاہ ولی اللہ ہیں، اسی طریقے سے اور بہت سے لوگ ہیں، ان کی ساری سیرت اور سارا کردار یہ، یعنی ساری زندگی اس مقصد کے لیے ہے کہ دین سمجھنا ہے، دین سمجھانا ہے، صحیح بات کہنی ہے، سب کچھ نہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں. یعنی یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، آسان بھی نہیں ہے کرنا. ہنگامہ کرنا بہت آسان ہے، صحیح مقام پر کھڑے ہو کر آپ بتاتے رہے. تو قرآن مجید نے یہ علماء کی ذمہ داری دی، یعنی جو دین کے عالم بنے، بننے کا فیصلہ کرنا تو آپ کا اختیار ہے. یعنی فوج میں بھرتی ہونے کے لیے تو آپ تیار ہیں تو ہو جائے، نہیں ہوتے تو نہ ہو جائیں گے تو پھر بھرتی پہننی پڑے گی اور ڈرل کرنی پڑے گی، جب نہیں بیٹھتا. یعنی آپ اتر جائیے، حوصلہ نہیں ہے. ہمارے ایک معاصر عالم تھے، انہوں نے مجھ سے کہا، میں نے ان کو کچھ توجہ دلائی، مشہور لوگوں میں سے تھے اور کیونکہ میرے شاگرد بھی تھے تو میں نے ان کو توجہ دلائی، تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی اس مجبوری پر قابو نہیں پا سکتا. تو میں نے کہا کہ پھر یہ کس نے کہا کہ آپ اس منصب پر فائز رہیں، آرام سے اتر کے گھر جائیے اور نمک مرچ کی دکان کھول لیجیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کوئی آپ سے فریضہ نہیں عائد کیا گیا، ایک عام مسلمان کی زندگی بسر کرے، اللہ معاف کرے. لیکن جب آپ اس مقام پر کھڑے ہیں کہ لوگوں کو دین بتانے کے لیے ہیں، تو اس کے تقاضے بھی یہ بیان کریں. ظاہر ہے کہ مجرم ہے، یعنی اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے اس بات کی. تو اب جناب اس کے بعد ہم جی ایسی کوئی روایت ہے، یعنی بالکل سادہ تقسیم ہے کہ ایک عام آدمی کو ضروری دین سیکھنا، ضروری دین سیکھنا، عالم بننا نہیں ہوتا، ضروری وہ علماء سے سیکھتا ہے، سمجھتا ہے، براہ راست قرآن پڑھتا ہے، اس کا ترجمہ پڑھتا ہے، وہ جان لیتا ہے جی میرے لیے ذمہ داری ہے، میں نماز پڑھنی ہے، مجھے روزہ رکھنا ہے، مجھے اچھی اخلاقی زندگی بسر کرنی ہے، مجھے دین کی خدمت کا کوئی کام کرنا ہے. وہ آگے آ جائے گا زیر بحث کہ عام آدمی کی ذمہ داریاں کیا ہیں. لیکن جب آپ نے عالم بننے کا فیصلہ کیا ہے تو پھر 10% نہیں، پھر تو پوری زندگی اس کے لیے، پھر اور کوئی راستہ نہیں آپ کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں ہے کہ جب یہ ذمہ داری تو آپ فائز ہو گئے تو کچھ تجارت کرنے کے لیے ارادہ کرنے کی کوشش کی، سختی سے روک دیا گیا. آپ نہیں کر سکتے، اپنی ذمہ داری کو ادا کریں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کے رزق کی ذمہ داری ہم نے اٹھا لی، کیسے اٹھائی وہ الگ ایک تفصیل ہے پوری. تو اب ہم اگلے باب کی طرف بڑھتے ہیں. جی
یہ جو بنی اسرائیل کو جو دھیرے دھیرے کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس مقام پہ کھڑے ہو جاتا تو میری مدد اور نصرت ملے گی، تو یہ اس میں ذمہ داری کے لیے محسوس کیا جاتا ہے، تو ان کو کس طرح مدد اور نصرت حاصل ہوتی ہے؟
دیکھیے بات یہ ہے کہ اللہ کی توفیق تو ان کو حاصل ہوتی ہے لیکن ان کے لیے معجزے صادر نہیں ہوتے. علماء کو پھانسی پہ چڑھا دیا گیا، کوڑے مار دیے گئے، کوئی آسمان سے فوجیں نہیں آئی. تیار رہنا چاہیے. ریاست کی دعوت. اچھا اب میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ دیکھیے ایک پیغمبر ہے، ہم نے یہ دیکھا کہ پیغمبر کس طرح دعوت دیتے ہیں، پھر ہم نے یہ دیکھا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جو ذریت ہے بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل، ان کے لیے دعوت کی ذمہ داری کیا ہے، انہیں کس جگہ کھڑا کیا گیا ہے. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ اس امت کے اندر جو لوگ دین کے عالم بن جائیں ان کو قرآن کیا کہتا ہے اور ان کے لیے کیا آداب بیان کرتا ہے. اب اس کے بعد یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کی حکومت کہیں قائم ہو جائے، اس وقت تو دیکھیں نا 50-55 ملکوں میں قائم ہے، حکومت قائم ہو جائے تو مسلمان حکومت کی دعوت کے معاملے میں تبلیغ کے بارے میں کیا ذمہ داری ہے، تو یہ ہم اب پڑھ رہے ہیں. ارشاد فرمایا کہ ولتکن منکم امت یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینہون عن المنکر و اولئک هم المفلحون. یہ آل عمران کی 104 آیت ہے. اس کا ترجمہ غور سے سنیے گا، اس لیے کہ یہ آیت ہمارے ہاں عام طور پر سمجھی نہیں گئی اور بڑے مسائل کا باعث بن گئی. اور تمہارے اندر سے ایک جماعت اس کام پر مقرر ہونی چاہیے کہ نیکی کی دعوت دے، معروف کا حکم دے اور منکر سے روکے، اور جو لوگ یہ اہتمام کریں گے وہی فلاح پانے والے. یعنی مسلمانوں کے نظم اجتماعی، جب مدینہ میں ریاست قائم ہو گئی اور مسلمانوں کا ایک باقاعدہ نظم قائم ہو گیا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا. اب اپنے اندر سے ایک گروہ کو، ایک جماعت کو مقرر کیے، جیسے حکومت پولیس کا محکمہ قائم کرتی ہے، جیسے فوج کا محکمہ قائم کرتی ہے، تو یہ ارشاد فرمایا کہ تمہارے اندر سے ایک گروہ کا اس کام پر مقرر ہونا چاہیے. وہ کیا کرے گا؟ وہ اب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری انجام دے گا، اسٹیٹ اتھارٹی کے ساتھ انجام دے گا. چنانچہ مسلمانوں کی جتنی حکومتیں قائم ہوئی ہیں ان سب میں ہمیشہ اس کا اہتمام کیا گیا. اس وقت بھی بری بری حکومت جیسی بھی قائم ہوئی سعودی عرب میں، فوراً یہ محکمہ قائم ہو گیا، قائم ہے. یعنی اس پہ آپ گفتگو کر سکتے ہیں کہ وہ کام اچھے طریقے سے کر رہا ہے یا برے طریقے سے کر رہا ہے، لیکن اس ذمہ داری کو مسلمان حکومتوں نے، کلاسیکل مسلمان حکومتوں نے ہمیشہ سمجھا. چنانچہ اسی طرح کا ایک پورا محکمہ سلطنت عثمانیہ میں قائم تھا، ایسے ہی بنو امیہ کے یہاں تھا، اسی طرح سے سب حکومتوں میں رہا. یعنی حکومت کی طرف سے ہمارے یہاں مذہبی امور کی وزارت قائم کی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ یہ اس طرح کا ایک محکمہ قائم کیا جائے جو تبلیغ اور دعوت کی ذمہ داری حکومت کی طرف سے انجام دیتا رہے, کیونکہ اسلامی قانون کے مطابق تمام مسجدیں حکومت کے پاس ہوتی ہیں, جامع مساجد جو ہیں وہ حکومت کے نظم میں ہوتی ہیں اور اسی کو اس میں خطبہ دینا ہوتا ہے, کسی مولوی کا کام تو اس کے ممبر پر بیٹھنا ہے نہیں قانون اسلامی میں. تو اس وجہ سے ایک وسیع نیٹ ورک ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے سے لوگوں کی دعوت ارشاد کا کام ریاست انجام دیتی ہے. تو ایک طرف یہ کیا دیکھیے کہ علماء کو یہ کہا کہ وہ خدمت انجام دیں, تاکہ ریاست اگر ذمہ داریاں انجام نہ دے تو یہ تو کم سے کم اپنا کام کرتے رہے, اور دوسری طرف یہ ہے کہ اسٹیٹ کے کام انجام دے. یہ حکم ارباب اقتدار سے متعلق ہے, یعنی یہ جو آیت ہے یہ اصل میں مسلمانوں کے حکمرانوں سے متعلق ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مسلمانوں کو اگر کسی خطہ ارض میں سیاسی خود مختاری حاصل ہو جائے تو اپنے اندر سے ایک گروہ کو اس کام پر مقرر کرے کہ وہ لوگوں کو خیر کی طرف بلائے, برائی سے روکے اور بھلائی کی تلقین کرے. دوسرے لفظوں میں گویا قرآن کا منشا یہ ہے کہ فوج اور پولیس کی طرح اسلامی ریاست کے نظام میں ایک محکمہ قانونی اختیارات کے ساتھ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے بھی قائم ہونا چاہیے, تاکہ جو اپنے لیے مقرر کردہ حدود کے مطابق اس کام کو انجام دینے کے لیے ہم وقت سرگرم عمل ہے, یعنی ہمیشہ ایک محکمہ رہنا چاہیے, امن قائم کرنے کے لیے پولیس, دفاع کرنے کے لیے فوج, لوگوں کو دین پر قائم رکھنے کی جو تبلیغ اور دعوت کے طریقے پر, مارنا پیٹنا نہیں لوگوں کو. جی جی میں نے قانون سیاست میں اس بات کو بحث کر دی ہے. دو چیزیں ہیں جن کے بارے میں حکومت اپنے اختیارات استعمال کر سکتی ہے, ایک نماز اور ایک زکات. باقی کسی معاملے میں جبرن کوئی کام نہیں کر سکتی, باقی میں تبلیغ تلقین ہوگی نماز اور زکات, اور وہ قرآن نے خود بیان کر دی. یہ مسئلہ جو ہے اس کو میں قانون سیاست میں میرے بحث لایا ہوں, اگر آپ سن لیں تو وہاں بڑی تفصیل سے میں نے بتایا کہ طالبان کی حکومت سے, سعودی حکومت سے, اسی طرح بعض اور دوسری حکومتوں سے اس معاملے میں کیا غلطی ہوئی. انہوں نے اصل میں تبلیغ اور دعوت کن امور میں کرنی ہے اس محکمے کے ذریعے, اور جبر کس معاملے میں کرنے کا اختیار ہے اس کا فرق نہیں. قرآن مجید نے یہ بات سورہ توبہ میں واضح کر دی ہے, لیکن ظاہر ہے کہ یہ یہاں کا موضوع نہیں ہے, یہ موضوع در حقیقت قانون سیاست کا ہے کہ نماز اور زکوٰۃ یہ دو چیزیں ہیں. زکوٰۃ نہیں دیں گے آپ حکومت کو مارے گی, آپ نماز نہیں پڑھتے اور کہتے ہیں میں مسلمان ہوں تو آپ کو حقوق سے محروم کر دے گی, کہیں گے پھر آپ کوئی اور مذہب اختیار کر کے جیے. تو یہ دو چیزیں, اس کے علاوہ روزے نہیں رکھوا سکتی, حج نہیں کرا سکتی, کوئی اور کام کا آپ کو حکم نہیں دے سکتی, حتیٰ کہ روح افزا کا ایک گلاس روز پیئے اس کا بھی حکم نہیں دے سکتی. لیکن دو باتوں میں ریاست کو اختیار دیا گیا ہے کہ یہ واضح باتیں ہیں بالکل, نماز اور زکوٰۃ بس اس کے آگے نہیں. ایسے تمام امور جو ہوتے ہیں ان میں منفی طریقہ اختیار کیا جاتا ہے, ہر مسلمان کو نمازی سمجھا جاتا ہے, کوئی اس طرح کی سامنے بات آئے گی تو حکومت اس کے بارے میں کارروائی کر سکتی ہے, لازم نہیں ہے اس پر اختیار ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک عمومی ہوگا کہ یہ آدمی نماز پڑھتا ہے, بس حاضری وہاں نہیں رجسٹر نہیں رکھا جائے گا, ایسے ہی رہا ہے ہمیشہ. اور یہ آپ بھی مسلمانوں سے پوچھیں عام طور پر وہ جھوٹ نہیں بولتے, بتا دیتے ہیں کہ میں نہیں پڑھتا, یعنی تقاضا کیا جائے گا کہ آپ نماز کا اہتمام کریں. اور میں آپ سے عرض کروں کہ یہ اس وقت تو یہ بات بڑی اجنبی لگے گی آپ کو, لیکن پہلی تین صدیوں تک ہمارے جو فقہ ہیں شافعی, مالک, حنبلی, یہ سارے لوگ جو ہیں نماز اگر کوئی آدمی نہیں پڑھتا تو قانون یہ تھا اسلامی حکومت میں کہ بلایا جائے گا, پوچھا جائے گا, اگر وہ نہیں باز آتا تین دن تک جیل میں ڈال دیا جائے گا, اس کے بعد کیونکہ اگر وہ پھر بھی انکار کرتا ہے نماز پڑھنے سے تو پھر کیونکہ وہ ارتداد کی صلاح کے قائل ہے قتل کر دیا جائے گا. آپ کی فقہ قانون یہ, تو میں خیر اس کا تو قائل نہیں ہوں, لیکن یہ کہ تنبیہ ہوگی. لیکن بڑا اعلیٰ طریقہ اختیار کیا اللہ تعالیٰ نے کہ ایک مذہبی حکومت کے لیے آخری حد کیا ہے نماز اور زکوٰۃ, بس باقی کچھ نہیں. منکرات تو بالکل, منکرات کے معاملے میں ظاہر ہے کہ ہر طرح کے معاملات ہوتے ہیں, وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو مسلمہ چیزیں ان میں ایک آدمی نشہ آور چیزیں بیچتا ہے تو کرتی ہے, جہاں پہ کامن سینس کہتی ہے کہ کیا جا سکتا ہے وہی کرے گی. مسلمانوں کو یہ حکم اس وقت دیا گیا جب ان کی ایک باقاعدہ حکومت مدینہ میں قائم ہو گئی، لہذا حدود، قتال اور اس طرح کے دوسرے احکام سے متعلق آیات کی طرح اس میں بھی اتنی بات مقدر ہے کہ یہ جماعت حکومت کی طرف سے مقرر ہونی چاہیے. جس طرح سے قتال کی آیتوں میں یہ بات مقدر ہے، اسی طرح یہاں بھی ہے. اس سے واضح ہے کہ قرآن مجید کی روح سے امت میں قیام حکومت کے بعد یہ فرض اس کے ارباب حل و عقد پر عائد ہوتا ہے، یعنی حکمرانوں پر عائد ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو خیر کی طرف بلاتے، منکر سے روکتے اور معروف کی تلقین کرتے رہے. ان پر لازم ہے کہ نظم ریاست سے متعلق دوسری تمام فطری ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے ساتھ اپنی یہ ذمہ داری بھی لازمن پوری کریں. اس کو میں نے قانون سیاست میں زیادہ تفصیل سے بیان کیا ہے کیونکہ وہاں حکومت زیر بحث ہے. سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الذین امکنہم فی الارض اقاموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. اور یہ اہل ایمان وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو اس سرزمین میں اقتدار بخشیں گے، حکومت دیں گے، تو نماز کا اہتمام کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، بھلائی کی تلقین کریں گے اور بھلائی سے روکیں گے. اسلامی حکومت اس دن لوگ کیا ہوتی ہے؟ قرآن نے بتا دیا یہ ہوتی ہے. یہ سورہ حج کی آیت میں بتا دیا ہے کہ اسلامی حکومت کیا ہوتی ہے. فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو زمین میں حکومت دیں گے تو یہ چار کام کریں گے. نماز کا اہتمام کریں گے پوری سوسائٹی میں، نماز کو ایک زندہ چیز بنا دیں گے، زکوٰۃ کا نظام قائم کریں گے، بھلائی کی تلقین کریں گے، برائیوں سے روکیں گے. تو اس کے لیے ہر حکومت قانون سازی کرتی رہتی ہے، وہ قانون سازی حدود میں ہو جائے گی، بس اس کے مطابق یہ کام کیا جائے گا. تو دوسروں کی ذمہ داریاں تو ہم سن سن کے یہاں تک پہنچ گئے ہیں، یعنی پیغمبروں کی ذمہ داری کیا ہے، حضرت ابراہیم کی ضروریت کی ذمہ داری کیا ہے، علماء کی ذمہ داری کیا ہے اور حکومت کی ذمہ داری کیا ہے. یہ آیت جو ہے سورہ حج کی، یعنی لمبے چوڑے مباحث میں نہیں پڑھنا چاہیے، یہ بتاتی ہے کہ اسلامی حکومت کیا ہوتی ہے. میں نے قانون سیاست میں اس کو موضوع بنا کر دینی فرائض کے عنوان سے تفصیل سے لکھا ہے. آپ لوگوں میں سے جن کو زیادہ تفصیل کی ضرورت ہو وہاں اس کو پڑھ لیں کہ حکومت یہ کام کیسے کرے گی. نماز کے اہتمام کے لیے ایک طرف لوگوں کو تلقین کرے گی، دوسری طرف مسجدوں کا نظم و نسق سنبھالے گی، تیسری طرف حکمران اور ان کے نمائندے جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے آئیں گے. یہ ذمہ داری ان پر ڈالی گی. یعنی اسلامی حکومت میں بنو امیہ کے زمانے تک اگر کوئی مولوی صاحب، ڈاکٹر حبیب الرحمان صاحب، اگر کسی ممبر پر جا کر کھڑے ہو جائیں تو یہ ہائی ٹریزن. اس کا مطلب یہ تھا کہ آدمی بغاوت کر رہا ہے، کوئی تصور نہیں تھا. اب صورتحال یہ ہے کہ اگر حکومت کسی وقت، یہ جتنے بھی ہمارے علماء ہیں نا، سیاسی علماء، یہ کہتے ہیں اسلامی حکومت قائم کرو، اسلامی حکومت قائم کرو، حکومت کسی وقت کہے کہ ہم اس حکم پر ذرا عمل کرنا چاہتے ہیں، یعنی جو اسلامی حکومت کی سب سے زیادہ نمایاں چیز ہے وہ کیا ہے، جمعہ کا ممبر حکومت کے پاس ہوتا ہے. اور میں یہ اس وقت میرا موضوع نہیں ہے، میں آپ سے عرض کروں کہ جتنی شرکہ بندی پیدا ہوئی ہے، جتنی علماء کی ریاست قائم ہوئی ہے، جتنے ان کے مناسب سے تجاوز کیا ہے، وہ صرف جمعہ کا ممبر ان کو دینے کی وجہ سے. آج لے لیجئے، اگلے دن امن و امان ہو جائے گا. وہ غیر معمولی چیز ہے. اس لیے کہ جمعہ کے ممبر میں جب آپ کھڑے ہیں تو صورتحال یہ نہیں ہے کہ میری مرضی ہوگی تو جاؤں گا، مرضی ہوگی نہیں جاؤں گا. مجھے تو ایک دینی فریضہ ادا کرنے کی جانا مسجد اور اس کی ریاست آپ کے پاس. تو اسلامی قانون میں یہ جو ممبر ہے یہ حکمرانوں کے لیے. ابو حنیفہ جو آپ کے سب سے بڑے امام ہیں، وہ تو یہاں تک چلے گئے ہیں اس معاملے میں کہ اگر کسی جگہ حکمرانوں کا نمائندہ نہیں ہوگا تو جمعہ نہیں ہوگا، جمعہ ہو نہیں سکتا. علاقے کا ایڈمنسٹریٹر وہ خطبہ دے گا، وہ نماز پڑھائے گا. اور دیکھیں اس میں کمال کیا ہے، ہم اصل میں 50 سال سے جدوجہد کرتے ہیں مولوی ایوان صدر میں چلا جائے. اسلام نے یہ کہا تھا کہ ایوان صدر میں بیٹھا ہوا مسجد میں آ جائے، انہوں نے ڈرے ٹوٹ گیا. اس سے ساری چیز درم برم ہو گئی ہے. لیکن یہ آپ ایک دوسری بحث میں چلے جائیں گے، اس کو آپ سننا چاہیں تو میں نے کئی گھنٹے اس میں گفتگو کی ہے وہاں، اس میں قانون سیاست میں. تو آپ جناب آپ آئیے اپنے پاس فرض کی دعوت، یعنی اب ذرا اپنی ذمہ داریاں بھی سن لیں. فرض کی دعوت یعنی ایک عام مسلمان کو دعوت کا کام کیا کرنا ہے، کتنی ذمہ داری ہے، کیسے کرنا ہے، اب یہ ہم دیکھتے ہیں. فرض کی دعوت، والس ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. زمانہ گواہی دیتا ہے کہ یہ انسان خسارے میں پڑ کر رہیں گے، ہم اگر وہ نہیں جو ایمان لائے، انہوں نے نیک عمل کیے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی اور حق پر ثابت قدمی کی نصیحت کی. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان سے یہ تقاضا کیا ہے کہ ایمان لائے، اچھا عمل کرے اور ایک دوسرے کو، یہ الفاظ بہت سوچ سمجھ کے قرآن مجید نے، ظاہر اللہ تعالیٰ ہر بات سوچ سمجھ کے کرتے ہیں، بہت غیر معمولی الفاظ ہے. یعنی اس کا میں تجزیہ کروں گا تو آپ دیکھیں گے اس کا مطلب کیا نکلتا ہے. ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، حق پر ثابت قدمی کی نصیحت کی. یہ جو ہے آخری جملہ، یہ اصل میں ہم میں سے ہر مسلمان سے متعلق کیسے ہے. ان آیتوں میں تواصو بالحق اور تواصو بالصبر کی جو تعبیر اللہ تعالیٰ نے دعوت کی ذمہ داری کو بیان کرنے کے لیے اختیار فرمائی ہے، اور جس سیاق میں اسے لایا گیا ہے اس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ ہم عارف ہوں یا عامی، ہمارا کام کسی بستی میں ہو یا جنگل میں، ہم غیر مسلموں کے ملک میں رہتے ہوں یا مسلمانوں کی کسی منظم ریاست کے شہریوں کی حیثیت سے زندگی بسر کر رہے ہوں، ہر حال میں اس کے مکلف. یعنی جہاں کہیں بھی کوئی مسلمان ہے وہ تین چیزوں کا مکلف ہے، ایمان کا، اچھے عمل کا، اور دوسروں کو حق اور حق پر ثابت قدمی کی نصیحت. یہ ہر فرد کی ذمہ داری اور ایمان کے بنیادی تقاضوں میں سے ایک ہے. بندہ مومن نیک عمل کرے اور ایمان کا یہ تقاضا بھی پورا کر دے، یعنی ایمان بھی لایا، نیک عمل بھی کیے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت بھی کی، یہ تقاضا بھی پورا کر دے، تو قرآن نے یہاں ضمانت دی ہے کہ دنیا اور آخرت میں خدا کے عذاب سے محفوظ رہے گا اور جنت کی ابدی بادشاہی اسے حاضر ہو جائے گی. یعنی اس کے بعد ضمانت ہے. آپ نے یہ کام، یہ ویسے سوال اس سے متعلق نہیں ہے لیکن لوگ پوچھ سکتے ہیں تو میں عرض کرتا ہوں، آپ نے ان میں سے یہ کام نہیں کیا، مثلا آپ نے لوگوں کو یہ ذمہ داری پوری نہیں کی، آپ نے کیسے پوری کرنی ہے وہ آگے تفصیل ہو جائے گی اس کی. یہ عالموں کی طرح کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ایک عام ہی مسلمان کی ذمہ داری ہے جو ریڑی لگائے ہوئے مالٹے بیچتا ہے، سارا دن کام کرتا ہے، گھر میں جاتا ہے، اس کو کیسے یہ کام کرنا ہے. تو یہ اگر پوری کر دی ہے، ایمان بھی ہے، نیک عمل بھی ہے، یہ بھی پوری کر دی ہے، ضمانت ہے جنت کی. یعنی اس کے بعد آپ استحقاق کے مقام پر چلے گئے اللہ تعالیٰ کے یہاں. ان میں سے کوئی ذمہ داری پوری نہیں کی، مثلا یہ نہیں کی، مثلا اچھا عمل نہیں کیا، نیچے گر گئے نا، تو اب اسو درگزر ہے، چاہے گا تو معاف کر دے گا اور چاہے گا تو. یعنی اب صورتحال ان کو پورا کر دیں تو یقینی زمانے نیچے آ جائیں تو قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر یکسر ماں دونا ضالے کا معاشرہ، پھر میں جو چاہوں گا پھر آدمی کے مجموعی حالات کا بھی جائزہ لیا جائے گا. اس میں بھی اللہ سے توقع تو اچھی رکھتا ہے ایک مسلمان، لیکن اگر آپ کو ضمانت چاہیے بخشش کی تو یہ تین تقاضے. اس کام کی جو نوعیت ان آیتوں میں بیان ہوئی ہے اس سے یہ بھی واضح ہے کہ دعوت کی اس صورت میں، یعنی یہ جو عام آدمی کی دعوت ہے، اس میں دائی اور مدعو الگ الگ نہیں. پہلے میں تو یہ تھا نا، یہ عالم ہے اور یہ لوگ ہیں جو سننے والے ہیں. اس میں دائی یعنی دعوت دینے والا، مدعو جس کو دعوت دینے، یہ کوئی الگ الگ نہیں ہے، بلکہ ہر شخص ہر وقت جس طرح دائی اسی طرح مدعو بھی. یعنی اس میں تو تبدیل ہوتے رہیں گے نا. قرآن مجید نے اس کے لیے تواصو یعنی ایک دوسرے کو نصیحت کے الفاظ استعمال کیے ہیں. یہ فرض باپ کو بیٹے کے لیے اور بیٹے کو باپ کے لیے، بیوی کو شوہر کے لیے اور شوہر کو بیوی کے لیے، بھائی کو بہن کے لیے اور بہن کو بھائی کے لیے، دوست کو دوست کے لیے اور پڑوسی کو پڑوسی کے لیے. غرض یہ کہ ہر شخص کو اپنے ساتھ متعلق، اس لفظ پر غور کر لیا، اپنے ساتھ متعلق ہر شخص کے لیے ادا کرنا چاہیے. وہ جہاں یہ دیکھے کہ اس کے متعلقین میں سے کسی نے کوئی خلاف حق طریقہ اختیار کیا ہے، اسے چاہیے کہ اپنے علم اور اپنی استعداد و صلاحیت کے مطابق اسے راستی کی روش اپنانے کی نصیحت کرے. یہ ہو سکتا ہے کہ صبح ہم کسی شخص کو کوئی حق پہنچائیں اور شام کے وقت وہ ہمارے لیے یہ خدمت انجام دے. آج ہم کسی کو کوئی نصیحت کرے اور کل وہ ہمیں کسی حق کی تلقین کرے. غرض یہ کہ جب موقع میسر آئے ہر مسلمان کو اپنے دائرہ عمل میں یہ کام لازماً انجام دیتے رہنا چاہیے. اپنے دائرہ عمل میں، آپ کا گھر ہے، آپ کے بچے ہیں، آپ کے پڑوسی ہیں، آپ کے دوست ہیں، آپ جہاں کام کرتے ہیں وہاں آپ کے کلیگ ہیں، یہ ہے اصل میں عام آدمی کا دائرہ. قوم نہیں، ایران تران نہیں، امریکہ اور برطانیہ نہیں، آپ کا، آپ جہاں ہیں اس کو بیان کیا قرآن مجید نے تواصو میں، باہم ایک دوسرے کو، جہاں ملنا جلنا ہوتا ہے، جہاں تعلقات ہوتے ہیں، آپ کو یہ کام بڑھانا ہے. اور دیکھیے اس لحاظ سے گویا یہ سمجھیے کہ نہ آپ کو گھر چھوڑنا ہے، نہ کسی چلے پر جانا ہے، نہ آپ کو کاروبار سے نکلنا ہے. آپ دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں کوئی آپ کو موقع ملتا ہے کسی سے بات کرنے کا، آپ نے وہاں یہ خدمت انجام دے دی، آپ ریڈی لگا کھڑے ہیں، آپ کو وہاں موقع ملتا ہے، وہاں آپ نے یہ خدمت انجام دے دی، گھر میں کوئی تکلیف ہو رہی ہے وہاں آپ کو موقع ملا، آپ نے وہاں یہ خدمت انجام دے دی۔ تو یہ اصل میں ایک 24 گھنٹے کا کام ہے جو ایک مسلمان اپنی استعداد اور صلاحیت کے مطابق جتنا اس کو معلوم ہے، جتنا اس کا علم ہے، وہ توجہ دلاتا رہے گا۔ تو یہ دیکھیے کس طرح اللہ تعالیٰ بالکل اس جگہ لے آئے ہیں جہاں پر ایک عام آدمی یہ کام کر سکتا ہے۔ ہمارے یہاں لوگ وہ ذمہ داریاں عام آدمی پر ڈال دیتے ہیں کہ جن کو وہ اٹھا ہی نہیں سکتا کسی طریقے سے، اور پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب آپ آدمی کو یہاں سے اٹھا کے ایران توران لے جائیں گے تو سارا نظم دھرم برم ہو جائے گا۔ یعنی آپ گھر کو کون دیکھے، بیوی کو کون دیکھے، بچوں کو کون دیکھے، سب دھرم برم ہو۔ اسلام نے جو ذمہ داری آپ پر ڈالی ہے یہ اس طرح ایک دائرہ لگا دیا ہے، یہ ایک دوسرے کو حق اور حق پر ثابت کر دیے کہ یہی نصیحت ہے جسے قرآن مجید نے بعض دوسرے مقامات پر عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر سے تعبیر کیا ہے، یعنی عقل و فطرت کی روح سے جو باتیں اچھی ہیں ان کی تلقین کی جائے اور جو بری ہیں ان سے لوگوں کو روکا جائے۔ یہ معروف اور منکر کے بارے میں آپ درج کروں، ہوتے کیا ہیں؟ یہ معروف کا مطلب نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، یہ دین کے احکام ہیں۔ معروف کا مطلب ہے وہ بلائی کی باتیں جو سارے انسان مسلمہ طور پر مانتے ہیں، دیانت ہے، امانت ہے، سچائی ہے۔ معروف اس لفظ کا مطلب ہے پہچانی ہوئی بلائی، اور منکر کیا ہے؟ وہ برائی کی بات ہے جس کو ساری انسانیت برا سمجھتی ہے۔ تو یہ کام باہمی طور پر کرنا ہے مسلمانوں نے۔ یہ در حقیقت منفی اور مثبت دونوں پہلوؤں سے تواسی بالحقی کا بیان ہے۔ یعنی اوپر سورہ اثر میں کہا تھا کہ ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرو، دوسری جگہ اس کو واضح کر دیا کہ حق کی نصیحت کیا ہوگی؟ بلائی کی باتوں کی، وہ بلائی کی باتیں جو مانی ہوئی باتیں ہیں، ایک دوسرے کو توجہ دلا دینا، وہ برائی کی باتیں جو مانی ہوئی باتیں ان کی توجہ دلا دینا۔ جی یہ اردو میں ہوتا ہے، عربی میں تلقین، نصیحت، مشورہ سب کے لیے آتا ہے۔ اردو میں جو کہ امر ہم حکم کو کہتے ہیں تو لوگ اس اردو کو عربی میں داخل کر دیتے ہیں۔ ایک حماسی شاعر نے اپنے محبوب کو کہا ہے کہ اطاعت لے عامری کے بسر میں حبلی، مریہم فی احبت ہم بذاتی، کہ لوگ تمہیں مشورہ دے رہے تھے کہ میرے ساتھ قطع تعلق کر لو، تم نے ان کی بات مان لی ہے، وہ جن سے محبت کرتے ہیں ذرا ان کو بھی یہی مشورہ دے کے دیکھو۔ اس میں امر کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ مشورے، تلقین، نصیحت کے بارے میں۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینهون عن المنکر، یہاں بھی دیکھیں نا وہی باہمی تعلق کو بیان کیا ہے، اور مومن مرد اور مومن عورتیں یہ ایک دوسرے کے رفیق ہیں، یعنی ہم سب بھائی بھائی ہیں، ہمارا کوئی عزیز ہے، رشتہ دار ہے، تو ہمارے ساتھ جس کا خیر خائی کا تعلق ہے، باہم دیگر بھلائی کی نصیحت کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، ایک دوسرے کو آپ نصیحت کرتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد کوئی مشکل تو نہیں پیدا ہوتی، آپ جہاں ہیں، جس جگہ پر ہیں، جہاں بیٹھتے ہیں، جہاں اٹھتے ہیں، جہاں رہتے ہیں، وہاں دیکھیے کہ آپ کا کن سے تعلق ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ آدمی کا فطری تعلق اس کے گھر والوں سے ہوتا ہے، خاندان سے ہوتا ہے، دوستوں سے ہوتا ہے، اس میں آپ کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ آپ اچھی باتوں کی نصیحت کرتے ہیں۔ اس دعوت کا اصل دائرہ عمل جس طرح کے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کے الفاظ سے واضح ہے، ہر شخص کا اپنا ماحول ہے، اس کو یہ کام اپنے گھر، اپنے اعزاء و اقارب اور اپنے احباب ہی میں کرنا چاہیے۔ وہ جس خاندان میں رہتا ہے، جس ماحول میں زندگی بسر کرتا ہے، جن لوگوں میں کام کرتا ہے، اور اپنی مختلف ذمہ داریاں اور مشاغل کے لحاظ سے جن لوگوں سے متعلق ہوتا ہے، حق اور حق پر ثابت قدمی کی نصیحت بھی اس پر اصلاً انہی کا حق ہے، جو اگر ادا ہوگا تو لا محالہ انہی کو ادا کرنے سے ادا ہوگا۔ یعنی جس طرح عالم اپنی قوم کو نہیں چھوڑ سکتا، اسی طرح عامی اپنے ماحول کے باہر یہ ذمہ داری انجام دینے کا مکلف نہیں ہے، یہاں کرنا ہے، باقی باہر اگر اس کا جیتا ہے چلا جائے اپنی خوشی سے، اللہ نے نہیں ذمہ داری ڈالی۔ وہاں بھی وہ اپنی یہی ذمہ داری انجام دے گا، اور یہ کہے گا کہ جس طرح دین میں کسی صاحب علم سے سیکھتا ہوں، میں آپ کو بھی انہیں سے ملوا دیتا ہوں، بس یہی اس کی ذمہ داری پوری ہو گئی۔
یہ عام آدمی کے لیے یاد نہیں ہے کہ نہیں ہے سے، اور اس کے لیے ضروری بھی نہیں ہے، کوشش کر سکتا ہے کرنے میں،
عالم بننا ضروری نہیں ہے، دین کا جو ضروری علم ہے وہ تو ہر مسلمان کو جاننا ہے.
اگر میں اپنے رشتہ داروں میں یا اپنے دوستوں میں اگر میری ہے تو میری بات مانتے ہیں اور میں کسی غلط بات کا مشورہ ان کو دے دوں کیا غلط تقسیم کروں؟
اگر تو آپ نے یہ کسی نادانستہ طریقے پہ کر دیا تو اللہ معاف کرے گا, لیکن اگر آپ نے جانتے بوجھتے یہ کام کیا ہے تو پھر تو بڑا جرم ہے.
جانتے
وہ غلطی پہ اللہ معاف کرے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک اصول بیان کر دیا کہ میں کسی غلطی پر مواخذہ نہیں کروں گا, میں ان جرائم پہ مواخذہ کروں گا جو دل کے ارادے اور ہوش گوش کے ساتھ آدمی کرتا ہے. یہ اللہ کا بڑا کرم ہے, ورنہ سب مارے جاتے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے یہ اصل حقدار تو محروم رہے, یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے گھر والے, آپ کے اعزاز کرم, آپ کے دوست, وہ تو آپ کی دعوت سے محروم ہے, اور وہ روم و ایران اور مصر و شام میں جا کر یہ دولت ان لوگوں کو بانٹنا شروع کر دے جس کا کوئی حق اللہ اور اس کے پیغمبر نے اس معاملے میں سرے سے اس پر قائم نہیں کیا. ہاں وہ اگر نادانستہ ہوا ہے تو آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ دانستہ ایسا کام نہ کرے. نادانستہ ہوا ہے تو اللہ بات کرے گا, اللہ دوسرے اس بات پیدا کر دے گا. لیکن دیکھیے میں نے یہ بات اس لیے واضح کر دی ہے کہ آپ کی ذمہ داری جو ہے جس دائرے میں وہاں ادا کریں اس کو. آپ پر امریکہ میں جا کے دعوت دینے کی کوئی ذمہ داری اللہ نہیں ڈالی, برطانیہ میں جا کے دعوت دینے کی, لاہور جا کے بھی کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی. جہاں آپ ہیں, میں اب ہمارے حضرت جو ہے وہ پی ٹی آئی میں سفر کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں کریں گے نا یہ کام. پھر اس دائرے میں, یہ جو دائرہ ہے نا آپ کا رشتہ دار, عزیز, خاندان, ملنے والے, پھر اس دائرے میں یہ بھی ضروری ہے کہ الاقرب فالاقرب کی ترجیح قائم رکھی جائے, یعنی جو زیادہ قریبی ہے اس کا زیادہ حق. الاقرب فالاقرب کا مطلب ہوتا ہے کہ جو زیادہ قریبی ہے زیادہ حقدار ہے, اور آدمی سب سے بڑھ کر اپنے اہل و عیال کو دوزخ سے بچانے کی کوشش کرے. اسے مطلب میں رہنا چاہیے کہ وہ اگر دوسروں کے دروازے پر دستک دیتا رہا اور اس کے اپنے گھر والے شب و روز جہنم کے لیے ایندھن فراہم کرتے رہے تو ہو سکتا ہے کہ ساری جدوجہد کے باوجود اس کی یہی کوتاہی دنیا اور آخرت میں اس کے لیے وبال بن جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. ایمان والو, اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن یہ لوگ اور ان کے وہ پتھر ہوں گے جنہیں یہ پوچھتے ہیں. اس پر تند خو اور سخت گیر فرشتے مقرر ہوں گے. اللہ ان کو جو حکم دے گا اس کی تعمیل میں وہ اس کی نافرمانی نہ کریں گے اور وہی کریں گے جس کا انہیں حکم ملے گا. یہاں یہ بات بھی واضح رہنی چاہیے کہ اس دائرہ عمل میں ہر شخص کا ایک دائرہ اختیار بھی ہے, یعنی یہ جو دائرہ عمل ہے دوست, احباب, رشتہ دار, میاں بیوی, بچے, باپ, بیٹا, اس میں ہر شخص کا ایک دائرہ اختیار بھی ہے. دنیا میں اللہ کا قانون یہی ہے کہ سن رشد کو, یعنی بڑی عمر کو پہنچنے کے بعد آدمی کسی عورت کا شوہر اور اس کے نتیجے میں بچوں کا باپ بنے. بنی آدم کی یہ دونوں حیثیتیں دین و فطرت کی روح سے ان کا ایک دائرہ اختیار پیدا کرتی ہیں. شوہر کی حیثیت سے بیوی اور باپ کی حیثیت سے بچوں پر یہی اختیار ہے جس کی بنا پر ہر شخص مکلف ہے کہ وہ اپنے اس دائرہ اختیار میں رہنے والوں کے تمام معاملات کے لیے مسئول, جواب دہ قرار پائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الا کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ, آگاہ رہو کہ تم میں سے ہر شخص چرواہا بنایا گیا ہے اور ہر ایک سے اس کے گلے کے بارے میں پوچھا جائے. تو عام آدمی کی ذمہ داری یہ جو بیان کی گئی, اس کا کچھ حصہ باقی ہے اور اس میں چونکہ بڑی اہم بحث ہے جو اس زمانے میں دین سے بعض ناواقف لوگوں نے اس بڑے طریقے سے اٹھا دی ہے, تو اس پر ذرا تفصیلی گفتگو کی ضرورت ہے. تو وہ انشاءاللہ آپ کل کی نشست میں کریں گے. وقت ختم ہو گیا, کوئی چھوٹی موٹی بات پوچھنی ہے تو پوچھ لیجیے.
جی
اب یہ کہتے ہیں وقت ختم ہو گیا, اب کیسے جواب دو آپ؟ ختم ہو گیا نا. یہ اس زمانے سے مراد ہے زمانہ رسالت, جس میں اللہ تعالیٰ دنیا میں پیغمبروں کو بھیجتا تھا اور بھیج کر ان کے ذریعے سے قیامت صغرہ برپا کرتا تھا, جس کا آپ ذکر کر چکے ہیں. اس کی گواہی پیش کی گئی, وہی بات ہے جو سورہ 3 میں کل آپ کو پڑھائی تھی دوسرے پہلے.
ساتھ بھی آج کا ان شاء اللہ.